السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
افغانستان کے صوبہ ہلمند میں لڑائی، برطانیہ کا ہلمند میں فوجی تعینات کرنے کا فیصلہ، اقوام متحدہ کا افغانستان میں سلامتی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، یورپی یونین پہنچنے والے مہاجرین کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، اور عراقی فوج کی رمادی میں داعش کے جنگجوؤں کے خلاف لڑائی جاری ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سربراہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ عالمی ادارہ آئندہ ماہ شام کے بارے میں امن مذاکرات منعقد کروائے گا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. برطانوی فوجی دستوں کو ایک بار پھر افغانستان میں تعینات کیا جا رہا ہے تاکہ وہ طالبان کی بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی کا مقابلہ کر سکیں. برطانوی فوجی فورسز کے ساتھ مل کر افغانستان میں فوجی کاروائیاں کریں گے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان کے صوبہ ہلمند کے ایک اہم ضلع سنگین پر طالبان کے قبضے کی اطلاعات سامنے آنے کے بعد برطانیہ نے اپنے فوجی ہلمند میں تعینات کیے ہیں. برطانوی وزارت دفاع کے مطابق تھوڑی سی تعداد میں فوجیوں کو ہلمند بھیجا گیا جن کا کردار مشاورتی نوعیت کا ہوگا اور وہ نیٹو کی ایک ٹیم کا حصہ ہوں گے. برطانیہ نے افغانستان میں اپنا لڑاکا مشن گزشتہ سال کے اواخر میں ختم کر دیا تھا. افغانستان کے صوبہ ہلمند کے ضلع سنگین میں پولیس کا ہیڈ کوارٹر بدستور طالبان کے محاصرے میں ہے اور افغان فورسز کو قبضہ بحال رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے. ہلمند کے گورنر اور پولیس نے طالبان کی طرف سے ان خبروں کو مسترد کیا ہے کہ سنگین مکمل طور پر جنگجوؤں کے قبضے میں چلا گیا ہے. طالبان نے اتوار کو سنگین پر حملہ کر کے اس کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا تھا. ادھر پیر کو افغانستان میں بگرام ہوائی اڈے کے قریب طالبان کے ایک خودکش حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے. رواں سال کے دوران افغانستان میں موجود غیر ملکی فوجیوں پر یہ مہلک ترین حملہ تھا، جبکہ پیر کی شب کابل پر 3 راکٹ بھی داغے گئے. افغانستان میں اس وقت نیٹو کی زیر قیادت ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے 12,000 اہلکار تعینات ہیں جن میں 9,800 امریکی فوجی ہیں. ہلمند پولیس کے کمانڈر محمد داؤد کے مطابق طالبان نے ضلع سنگین کا صوبے کے دیگر علاقوں سے رابطہ مکمل طور پر منقطع کر دیا ہے، جس کے بعد خوراک اور اسلحے کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے. پولیس کے مطابق گزشتہ مہینے ہلمند میں سیکیورٹی فورسز کے 365 اہلکار ہلاک و زخمی ہوئے. سنگین صوبہ ہلمند کا ایک اہم ضلع ہے جو صوبائی دارالحکومت لشکرگاہ سے ایک مرکزی رابطہ بھی ہے. اگر سنگین طالبان کے قبضے میں چلا گیا تو جنگجوؤں کی شمالی صوبہ ہلمند میں نقل و حرکت بڑھ جائے گی، جس سے لشکرگاہ تک افغان فورسز کی رصد کی لائن متاثر ہوگی. لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان علاقے پر اپنا قبضہ بحال رکھ سکیں گے یا نہیں. طالبان نے اس سے قبل ستمبر میں قندوز پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر تک قبضہ بحال نہ رکھ سکے اور افغان فورسز نے جلد ہی امریکی افواج کی مدد سے قندوز واگزار کروا لیا تھا. دریاسنا اقوام متحدہ کے افغانستان کے لیے ایلچی نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ جنگ سے تباہ حال ملک میں سلامتی کی مجموعی صورتحال ابتر ہوئی ہے. اقوام متحدہ کے ایلچی نکولس ہیوسم کا کہنا تھا کہ افغان فوجی اپنی استعداد کار کی انتہائی صلاحیت تک کام کر رہے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بہتر ساز و سامان، انتظامات اور کوششوں کی ضرورت ہے. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی متحدہ حکومت کو بھی آئندہ سال اپنی مزید افادیت ثابت کرنے کے لیے کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک سال قبل امریکہ کی زیر قیادت بین الاقوامی اتحادی افواج کا لڑاکا مشن مکمل ہوا اور یہ فوجیں افغانستان سے واپس چلی گئیں. اب ایک محدود تعداد میں بین الاقوامی فوجی جن میں اکثریت امریکیوں کی ہے یہاں موجود ہیں اور افغان فورسز کو تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت فراہم کر رہے ہیں. امریکی محکمہ دفاع نے گزشتہ ہفتے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ افغان فورسز کی طرف سے واگزار کروائے جانے والے علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے کی صلاحیت غیر متوازن ہے اور ان کی طرف سے دفاعی حکمت عملی اختیار کیے جانے سے ان کی گرفت بھی کمزور ہوئی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ افغان فوجیوں کے جانی نقصان میں گزشتہ برس کی نسبت اس سال 27% اضافہ ہوا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وائٹ ہاؤس نے امریکی اور افغان افواج کے ارکان پر بزدلانہ حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم افغان عوام اور ان کی حکومت کی حمایت کے عزم پر قائم ہیں. پریس سیکرٹری نے پیر کی شام ایک بیان میں 6 امریکی فوجی اہلکاروں کے لواحقین سے تعزیت اور زخمی ہونے والوں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے. یہ خودکش حملہ طالبان نے افغانستان میں بگرام کے فضائی اڈے کے قریب کیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ہلاک شدگان کے لیے تعزیت اور اہل خانہ اور پیاروں کے لیے دلی دعائیں پیش کرتے ہیں. پریس سیکرٹری نے کہا کہ افغانستان میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ہم مل کر کام کرتے رہیں گے, جس طرح ہم خطے میں دہشت گردی کے خطرے کے انسداد کے اپنے مشن کو پورا کرنے میں کسی طور پر ہچکچاہٹ برداشت نہیں کریں گے. پاکستان نے افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں بہتری کے لیے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان نے افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں بہتری کے لیے اپنا بھرپور تعاون فراہم کرنے کا اعادہ کیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب نبیل منیر نے سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال پر ہونے والی ایک بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ اس مقصد کے حصول کا واحد راستہ بامقصد مفاہمتی عمل ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ افغانوں کو ملک کی اندرونی صورتحال معمول کے مطابق بنانے کے لیے خود اقدام کرنا ہوں گے. جنگ سے تباہ حال افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کابل کی دشنام درازیوں کے باوجود اسلام آباد کا موقف رہا ہے کہ وہ اس ضمن میں اپنا تعاون اور حمایت جاری رکھے گا, کیونکہ ایک پرامن افغانستان خود پاکستان کے مفاد میں ہے. ایوان بالا یعنی سینٹ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ افغانستان میں پائیدار قیام امن بین الاقوامی برادری کے لیے بدستور ایک چیلنج ہے, اور ان کے بقول اس کے لیے وہاں مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے پڑوسی ملک میں امن و خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے, جس میں افغان طالبان کے نمائندوں کے ساتھ افغان حکومت کے پہلے براہ راست مذاکرات کی میزبانی اور پھر افغانستان کی صورتحال سے متعلق ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا انعقاد بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پڑوسی ممالک سے پرامن تعلقات کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے.
Our relation with all our neighboring countries should be positive and peaceful because that is clearly important.
سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ ہمارے اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات پرامن اور مثبت ہونے چاہئیں, کیونکہ یہ بھی اقتصادی بحالی اور ترقی کے لیے بہت اہم ہیں. رواں سال جولائی میں افغان طالبان اور حکومت کے مابین مذاکرات کا ایک ہی دور ہو سکا تھا, کیونکہ طالبان کے امیر ملا عمر کی وفات کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد مذاکرات کا طے شدہ دوسرا دور مؤخر ہو گیا, اور اس عمل کو مزید دھچکا افغانستان میں طالبان کی بڑھتی ہوئی عسکریت پسندانہ کارروائیوں سے پہنچا. تاہم رواں ماہ اسلام آباد میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر پاکستان, افغانستان, امریکہ اور چین کے اعلی عہدیداروں نے مشاورت کر کے اس عمل کو آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کیا تھا. ایسی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ مذاکرات آئندہ چند ہفتوں میں بحال ہو سکتے ہیں, لیکن اس بارے میں سرکاری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا. اسی اثنا میں رواں ماہ ہی پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کابل کا دورہ کر رہے ہیں, جسے پاک افغان تعلقات میں بہتری اور خصوصاً افغانستان میں مصالحتی عمل کے لیے بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے سینٹ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کے زیر قیادت دہشت گردی کے خلاف اتحاد کے بارے میں پاکستان کو مکمل تفصیلات کا انتظار ہے, جس کے بعد پاکستان اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اس اتحاد میں اس کا کیا کردار ہوگا. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے.
وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی قیادت میں بنائے گئے دہشت گردی کے خلاف اسلامی ممالک کے اتحاد کی مکمل تفصیلات سے آگاہ نہیں. منگل کو پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں ایک رکن کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اتحاد میں پاکستان کے کردار پر مشاورت ابھی جاری ہے, اور پارلیمان میں قبل از وقت بحث سے اس معاملے کو مزید پیچیدہ نہ بنایا جائے. سرتاج عزیز نے کہا کہ اتحاد میں شریک ہر ملک اپنے کردار کا تعین کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہر اقدام کی حمایت کرتا ہے اور دوسرے ممالک کے معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. سرتاج عزیز نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ابھی اس اتحاد کے لیے فوج بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا. سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے اس بات پر اعتراض کیا کہ حکومت نے پارلیمان سے مشورہ کیے بغیر ہی اتحاد میں شرکت کا فیصلہ کر لیا اور بظاہر خود بھی اپنے کردار کے بارے میں واضح نہیں. تاہم معروف تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایسا کوئی آئینی تقاضا موجود نہیں کہ کسی اتحاد میں حصہ بننے کے لیے پہلے پارلیمان سے منظوری لی جائے.
پاکستان میں کوئی آئینی تقاضا نہیں ہے کہ کسی الائنس کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے اپروول کی ضرورت ہے. ہاں یہ سیاسی طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو بتا دیا جاتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے, پارلیمنٹ کے سامنے وضاحت کی جا سکتی ہے.
حسن عسکری کا ماننا ہے کہ اب تک سامنے آنے والی خبروں کے مطابق بظاہر سعودی حکومت نے اتحاد کے اعلان سے قبل پاکستان سے مشاورت نہیں کی اور نہ ہی اسے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا، جس کے باعث حکومت پارلیمان کو معلومات فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ حسن عسکری کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب سے قریبی تعلقات چاہتا ہے، مگر وہ سعودی عرب کی مشرق وسطی کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا، خواہ وہ یمن کا معاملہ ہو، ایران سے تعلقات ہوں یا داعش سے جنگ۔
پاکستان کے لیے یہ بیلنس رکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک طرف سعودیہ سے دوستی بھی رہے، تعلقات بھی چلتے رہیں، دوسری طرف پاکستان اس بات سے پرہیز کرے کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن سعودیہ کے مڈل ایسٹرن آبجیکٹیوز کے ساتھ نہ ہو، اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے اس ایشو پہ، یعنی جو انہوں نے الائنس کا اعلان کیا، اس پہ پاکستان کوئی کیٹیگوریکل پوزیشن نہیں لے رہا۔
گزشتہ ہفتے دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا تھا کہ پاکستان 34 رکنی اتحاد کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس میں شریک ہوگا، لیکن ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ طے کیا جانا ابھی باقی ہے کہ پاکستان کی شمولیت کس سطح کی ہوگی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں سرحدی محافظوں کی فورس بی ایس ایف کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارہ منگل کے صبح نئی دہلی کے ہوائی اڈے سے اڑان بھرنے کے دوران ایئرپورٹ کے قریب ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ حکام کے مطابق یہ طیارہ رانچی جا رہا تھا اور اس پر نیم فوجی فورسز کے تکنیکی عملے کے افراد سوار تھے۔ جائے وقوع پر فوری طور پر امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ فوری طور پر طیارے کے گرنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت دھند خاصی گہری تھی۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے منگل کو کہا ہے کہ اس سال زمینی اور سمندری راستوں کے ذریعے یورپی یونین پہنچنے والے پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں ان دونوں اداروں نے کہا کہ ان میں سے نصف شام میں جنگ سے بھاگنے والے پناہ گزین ہیں، دیگر 20% افغان ہیں، جبکہ 7% عراقی ہیں۔ جنیوا میں قائم ادارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے کہا ہے کہ 21 دسمبر تک یونان، بلغاریہ، اٹلی، اسپین، مالٹا اور قبرص سے پہنچنے والے 1 لاکھ افراد میں سے 81,675 افراد سمندری راستے سے یونان پہنچے ہیں۔ آئی او ایم کے سربراہ ولیم لیسی سوئنگ نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہجرت ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین سن 2016 میں اتنی ہی تعداد میں مہاجرین کے لیے انتظامات کر رہا ہے، مگر آئی او ایم کے ترجمان جوئل ملمن نے کہا کہ مستقبل کی تعداد کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ اس میں بہت سے عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں، جن میں شام کی جنگ کا خاتمہ اور یورپی ممالک کی طرف سے سرحدی حفاظت کے اقدامات شامل ہوں گے۔ عراقی فوجیوں کی رمادی کے مرکز میں شدت پسند گروپ داعش کے جنگجوؤں سے منگل کو لڑائی ہوئی۔ اس علاقے سے داعش کے جنگجوؤں کو باہر دھکیلنے کے لیے عراقی فورسز کی کارروائی آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ عراق کی انسدادی دہشت گردی سروس کے ترجمان صبا النعمانی نے کہا کہ اس وقت لڑائی جاری ہے اور فورسز کو فضائیہ کی مدد بھی حاصل ہے۔ رواں سال مئی میں داعش نے رمادی پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ عراقی حکومت اور فوج کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ دارالحکومت بغداد کے مغرب میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع رمادی کو واپس لینے کی کوششوں اور جنگجوؤں کی رصد کی لائن منقطع کرنے میں کئی مہینے لگے۔ عراقی فورسز کو امریکہ کی قیادت میں قائم اتحاد کی مدد بھی حاصل ہے۔ اتحادی فورسز داعش کے اہداف کو فضائیہ کی مدد سے نشانہ بناتی آئی ہیں۔ گزشتہ 10 روز کے دوران اتحادی افواج کے طیاروں نے رمادی میں 30 فضائی کارروائیاں کیں۔ داعش کے خلاف عراقی فوج کی استعداد کار پر شکوک کی بنا پر حکومت نے مزید فضائی مدد طلب کر رکھی تھی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سربراہ مائیکل مولر نے منگل کے روز بتایا کہ عالمی ادارہ آئندہ ماہ شام کے بارے میں امن مذاکرات کرانے کا پروگرام رکھتا ہے۔ مولر نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ حتمی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی ہے، لیکن ہدف جنوری کے اختتام تک اس کا انعقاد ہے۔ اقوام متحدہ کی ثالثی میں امن بات چیت کے 2 ادوار پچھلے سال جنیوا میں ہی ہوئے تھے، جو صدر بشار الاسد کی حکومت اور ان کے خلاف لڑنے والے باغیوں کے درمیان تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری جیسے سفارتکاروں کی کوشش ہے کہ داعش کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ شام کی خانہ جنگی ختم ہو اور علاقے میں استحکام قائم ہو۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے پچھلے ہفتے یہ قرارداد منظور کی تھی جس میں شامی قیادت میں سیاسی عمل کی حمایت کی گئی تھی. اور بیجنگ کی ایک عدالت نے انسانی حقوق کے معروف وکیل پو جی جیانگ کو نسلی تفاوت پھیلانے اور لڑائی جھگڑے پر اکسانے پر 3 سال کی قید سنائی ہے. تاہم اگر وہ اپنی سزا کے خلاف اپیل نہیں کرتے تو انہیں 10 روز میں رہائی مل سکتی ہے. اس بارے میں تفصیلات انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
منگل کے روز چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا تھا کہ بیجنگ کی ایک عدالت نے 50 سالہ پو کو سماجی رابطوں کے میڈیا نیٹ ورک وائبو پر جاری کردہ مبینہ طور پر حکومت مخالف متعدد تحریروں میں قصوروار گردانا ہے. ان تحریروں میں پو نے حکومت اور سرکاری عہدیداروں پر کڑی تنقید کی تھی جن میں چین کی تبت اور صوبے سنکیانگ سے متعلق پالیسیاں بھی شامل ہیں. انسانی حقوق کے گروپوں نے سزا سنائے جانے کی مذمت کی ہے. تاہم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ولیم نی کا کہنا ہے کہ در حقیقت پو کے لیے صورتحال بدترین ہو سکتی تھی. ولیم نی نے کہا پو کو 8 سال تک قید کا سامنا ہو سکتا تھا, اس لیے ظاہر ہے کہ یہ بہت بہتر ہے. میرا مطلب ہے کہ انہیں مزید ایک دن بھی جیل میں نہیں گزارنا پڑے گا, لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہیں سزا ہی نہیں ہونا چاہیے تھی, اور اس سزا کی وجہ سے جس میں انہیں قصوروار گردانا گیا ہے, جسے انہوں نے قبولا ہے, ان کو وکالت سے دور رکھا جا سکتا ہے. سو اس تناظر میں یہ بہرحال یہ ناانصافی پر مبنی مقدمہ ہے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہانگ لی کا کہنا ہے کہ اس مقدمے میں ضابطے کی تمام کاروائی کی گئی تھی جس کا غیر ملکی حکومتوں کو احترام کرنا چاہیے. ہانگ لی نے کہا چین کے عدالتی حکام نے قانون کے مطابق اس مقدمے کی کاروائی کی اور اس میں ملوث شخص نے قبول کیا کہ وہ قصوروار ہے اور اس نے معافی مانگی. غیر ملکی حکومتوں کو چین کی عدالتی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے اور مداخلت سے باز رہنا چاہیے. امریکی عہدیداروں نے بھی پو کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ پو کے خلاف غیر واضح الزامات کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا ہے. گزشتہ ہفتے عدالتی کارروائی کے دوران پو نے کسی سے بھی معافی مانگنے پر رضامندی ظاہر کی تھی, مگر ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی تحریروں کی وجہ سے ان پر عائد کردہ الزامات غلط ہیں. پو اپنی آن لائن تحریروں میں خاصی تند و تیز باتیں لکھتے رہے ہیں جو کہ بسا اوقات نازیبا بھی ہوتی تھیں. پو نے کہا ہے کہ ان کے آزادی اظہار کے حق کو چین کے آئین کے مطابق تحفظ ملنا چاہیے. تاہم منگل کے روز انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ اپیل میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سن 2015 چین کی معیشت کے لیے کڑا سال ثابت ہوا ہے, جب تقریباً 25 برسوں میں شرح نمو سست ترین رہی اور آنے والا سال بھی کچھ مختلف نظر نہیں آ رہا. دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت نے اپنی افرادی قوت پر بھروسہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں بسنے والے 2.5 کروڑ سے زائد تارکین وطن کی محنت پر انحصار کر رکھا ہے. تاہم اب صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے. بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے بل آئٹ کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
بیجنگ میں واقع جنگوین مارکیٹ میں صبح سے شام تک چہل پہل رہتی ہے. ہر طرف منوں کے حساب سے سامان رکھا دکھائی دیتا ہے. تنگ گلیوں کے اندر ہر طرح کا کپڑا موجود ہے. واٹر جیکٹ سے لے کر سونے کے لیے استعمال ہونے والے کپڑوں تک سبھی کچھ یہاں سے ملتا ہے. یہ خاتون یہاں کاروبار کرتی ہیں اور ان کا خاندانی نام یہ ہے. وہ نہیں جانتی کہ اس سال صورتحال ایسی کیوں رہی, لیکن وہ اسے خوفناک قرار دیتی ہیں. مارکیٹ میں کاروبار کرنے والے بیشتر افراد کی طرح یہ کا تعلق بھی وینجو سے ہے, اس لیے اس مارکیٹ کا نام جنگ بیجنگ سے اور وینجو سے لے کر رکھا گیا ہے. بیجنگ میں حکام کی طرف سے جنگ وین جیسی مارکیٹوں کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور انہیں شہر کے مرکز سے کچھ دور منتقل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بعض صورتوں میں تو ایسی مارکیٹوں کو ان کی موجودہ جگہ سے ہٹا کر ہمسایہ صوبے ہیبے میں منتقل کیا جا رہا ہے, جہاں پہنچنے میں 1 گھنٹے سے زائد وقت لگ جاتا ہے. حکام کہتے ہیں کہ اس اقدام سے ہجوم اور ٹریفک پر پڑنے والا بوجھ کم ہو جائے گا اور بیجنگ میں آلودگی کے مستقل مسئلے سے نمٹنے میں بھی مدد ملے گی۔ شہر میں کئی انتظامی دفاتر کو بھی شہر کے مشرقی حصے میں منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ توقع ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں تقریباً 400,000 افراد مشرقی مضافاتی علاقے تونگجو کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ بیجنگ نے شہر میں آبادی میں اضافے پر سخت کنٹرول کے عزم کا اظہار کیا ہے اور 2,30,00,000 کی انتہائی سطح مقرر کر دی ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ تعداد بہت کم ہے اور اس سے چین کے دارالحکومت میں موجود تنوع ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ چنگھوا یونیورسٹی کے پروفیسر چائے جی منگ نے کہا ہے کہ ایک بین الاقوامی شہر میں ہر پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
چائے
کہتے ہیں کہ شہر میں کالج کے طالب علم، فارغ التحصیل طالب علم، سائنسدانوں اور ان کے ساتھ ساتھ سروس انڈسٹری میں کام کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد درکار ہوتی ہے۔ پروفیسر چائے کہتے ہیں کہ اگر آپ ان سب لوگوں سے نجات حاصل کر لیں گے تو شہر میں سرگرمیاں ماند پڑنے لگیں گی۔ جنگمن مارکیٹ کے تھوک فروش کہتے ہیں کہ وہ اپنے سوالوں کا جواب مارکیٹ کی صورتحال سے لیں گے، نہ کہ حکومت کی طرف سے کی جانے والی ان کوششوں سے کہ وہ اپنا کاروبار کہاں پر کریں۔ ایک تھوک فروش شنگ کا کہنا ہے، شنگ کہتے ہیں کہ ان کی توجہ کا محور یہ ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رقم کمانے کا طریقہ ہوتا ہے اور وہ سستی یا پھر مہنگی اشیاء فروخت کر سکتے ہیں اور پھر بھی کما سکتے ہیں۔ ایک اور تھوک فروش کا خاندانی نام سو ہے۔ وہ گزشتہ 9 برسوں سے جنگ وین مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر مارکیٹ میں تبدیلی کی گئی تو ممکن ہے انہیں اپنے آبائی شہر واپس جانا پڑے۔ سو کہتے ہیں کہ آپ کہیں بھی کاروبار کر سکتے ہیں، آپ آن لائن سٹور کھول سکتے ہیں، کاروبار کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عہدیداروں کو کڑی پابندیاں لگانے یا پھر آبادی کی تعداد مقرر کرنے کی بجائے تھوک فروشوں کی طرح کام کرنا چاہیے اور انہی سے سبق لینا چاہیے جو اب تک یہ سیکھ چکے ہیں کہ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے۔ بیجا جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں ماحولیاتی تبدیلی کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ دنیا بھر سے ماہرین پیرس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے اس کرۂ ارض کو جو سب کا گھر ہے ماحولیاتی اثرات سے بچانے کے لیے گھر کے طور طریقوں میں تبدیلی کا معاہدہ طے کیا۔ اور عین جس وقت پیرس میں یہ کانفرنس شروع ہو رہی تھی بھارت اور چین دھند میں لپٹے تھے، اور جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا پاکستان میں دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دھند ہے کیا؟ کاروں اور دیگر ذرائع سے اٹھنے والا دھواں جس کے ذرات جم کر دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہوا میں آلودگی بڑھا دیتے ہیں، اور فضا کی یہ آلودگی جان لینے پر تلی ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے پیٹرک برائس کہتے ہیں،
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease. We know that mortality...
ہوا صاف نہ ہو تو ہسپتال میں دمے کے مریضوں کا داخلہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہسپتال میں زیادہ داخل ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی زیادہ ہو تو مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے درجہ حرارت میں 1 درجے سیلسیس کا اضافہ امریکہ میں سالانہ 1,000 افراد کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اور دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے 1 درجے سیلسیس سالانہ اضافے سے 20,000 سالانہ اموات ہوتی ہیں۔ ایسے شہروں میں جہاں فضا صاف نہیں ہے سب سے زیادہ بچے اور معمر لوگ خطرے میں ہیں۔ پیٹرک برائس کہتے ہیں کہ ٹریفک کم ہو جائے تو فضا کی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے۔
So we can encourage biking, we can encourage carpooling, we can encourage mass transit. Anything we can do to
ہم سائیکل کی سواری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، کارپول کر سکتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ مل کر ایک کار میں کام پر جا سکتے ہیں۔ ہم بڑی گاڑیوں میں زیادہ لوگوں کے سفر کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ٹریفک کا ہجوم کم کرنے کے لیے ہم جو بھی کریں وہ لوگوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہوگا۔ عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں سے ہر سال تقریباً 500,000 بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ناصاف پانی اس میں بڑا دخل رکھتا ہے۔ برائس کہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ آلودگی کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ پانی صاف نہ ہو تو اسے پینے، اس میں نہانے اور کھانا پکانے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ جان لینے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ صاف پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. برائس کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی طوفانوں کا باعث بھی ہے. سیلاب اسی سے آتے ہیں اور سیلاب کے پانی میں زہریلے مادے شامل ہو کر فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. جب خطرات اتنے زیادہ ہیں تو سوچنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور پر اپنے ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایک محفوظ زندگی گزار سکیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کامیاب ترین فلم بجرنگی بھائی جان کو صرف 2% لوگوں نے دیکھا. تفصیل جانتے ہیں فکر و فن.
چل بیٹا سیلفی لے لے رے. چل بیٹا سیلفی لے لے رے.
سلمان خان کی بلاک بسٹر فلم بجرنگی بھائی جان کے چرچے دنیا میں کہاں نہیں ہوئے. فلم نے آمدنی کے لحاظ سے تو کئی ریکارڈ توڑے ہی. اپنی کہانی کی بدولت ایک بھارتی لڑکی گیتا کو پاکستان میں 12 برس قیام کے بعد اپنے وطن جانے میں مدد بھی ملی اور وہ بھی بہت شان و شوکت کے ساتھ، ورنہ جانے کتنے مزید سالوں سے انتظار کرنا پڑتا. عجیب اتفاق یہ ہے کہ صرف 2% بھارتیوں نے اس فلم کو سینما ہال جا کر دیکھا. انڈین ایکسپریس کے مطابق 300 کروڑ روپے کا بزنس کرنے والی بجرنگی بھائی جان کو دیکھنے کے لیے 130 کروڑ آبادی میں سے صرف 2% یعنی 3,21,00,000 لوگوں نے سینما گھروں کا رخ کیا، جبکہ 74.5 ملین افراد نے گھر بیٹھے ٹی وی پر ہی اس فلم کا مزہ لیا.
منی تو بول نہیں سکتی. اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ شہروں کے نام لیتے ہیں اور اگر تیرا گھر وہاں پر ہوا تو تو ہاتھ اٹھا لینا. میرٹھ، فرید آباد، گوالیئر، جھانسی، پٹیالہ، امرتسر، جودھپور، جے پور،
مراد آباد،
جھومری تلیا،
آسنسول،
پاکستان.
اسے اپنے دیش واپس بھیجنے کا پربندھ کرو ترنت.
کارنیول سینماز کے ڈائریکٹر اور سی ای او پی وی سنیل کا کہنا ہے کہ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ صرف 2% لوگ فلم دیکھنے سینما گئے اور فلم کی کمائی نے 300 کروڑ کا ہنسا عبور کر لیا. اگر ہم تھیٹر جانے والوں کی تعداد کو 5% تک لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بھارتی سینما کے لیے انتہائی منافع بخش ثابت ہوگا.
ہندوستانی جاسوس کو کڑی سیکیورٹی میں رکھا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہاں سے سیدھا اسلام آباد شفٹ کیا جائے گا. تو کدھر شفٹ ہو رہا ہے یار؟ وہ دیکھو
جناب، بالکل مینٹل ہے.
ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے نہ ویزا، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اب تو ہم منی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئیں گے.
ایسے ہیں بھیا بجرنگی.
زیادہ تر لوگ سینما کیوں نہیں گئے؟ سنیل کے مطابق ایسا اس لیے ہے کہ بھارت کی 50% آبادی کو سینما گھر میسر ہی نہیں. بھارت میں 1 ملین افراد کے لیے 7 سینماز ہیں، جبکہ امریکہ میں 100. بھارت میں ملٹی پلیکسز کی تعداد مجموعی تعداد کا صرف 15% ہے، باقی سینما سنگل سکرین ہے. دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں پروڈیوس کرنے والا بھارت سینما گھروں کی قلت کا شکار ہے.
بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب تلک تو بنا دے نہ بگڑی، درز تیرے نہ جائے زوالی.
آقا جی، بھر دو جھولی.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ سوات ضلع میں گیس سلنڈر کے اچانک پھٹ جانے سے بچوں سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستان کی شمال مغربی سیاحتی مقام وادی سوات کے ایک اسپتال میں 5 بچوں سمیت 15 افراد اس وقت زخمی ہو گئے جب یہاں گیس کے اخراج کے باعث زوردار دھماکہ ہوا۔ سدھو شریف اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر صادق خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منگل کی صبح اسپتال میں گیس کے اخراج کے باعث دھماکہ ہوا، جس سے یہاں داخل 5 بچے اور دیگر مریضوں کے 10 عزیز و اقربا زخمی ہو گئے، جن میں 5 خواتین بھی شامل ہیں۔
سب کو معمولی چوٹیں آئی تھی اور زیادہ تر شیشے کی ٹکڑوں اور اس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ ہم نے ان کو کیجولٹی میں فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دی ہے اور وہ تقریباً سارے فارغ ہیں۔ ہم نے جو 70 داخل بچے تھے ان کو ہم نے ہمارے پاس نیولی کنسٹرکٹڈ شیخ خلیفہ بن زیاد النایان ہاسپٹل ہے، جو یو اے ای گورنمنٹ کے تعاون سے آرمی نے کنسٹرکشن کی ہے، اس میں ہم نے ان کو شفٹ کی ہے۔ وہ 100 بیڈ اور 70 بیڈ ہم نے اس میں اکوپائی کر دیے چلڈرن وارڈ کے لیے۔ تو ابھی ہمارے پاس نہ کوئی زخمی داخل ہے نہ اس میں سے کوئی سیریس ہے۔
وادی سوات اور اس کے مضافاتی علاقوں کو گزشتہ دہائی کے وسط سے طالبان کی شورش پسندی کا سامنا رہا، لیکن 2009 میں فوج نے بھرپور کاروائی کرتی ہوئی شدت پسندوں کو یہاں سے نکال باہر کیا۔ گو کہ اس علاقے میں امن و امان کی صورتحال ماضی کی نسبت بہتر ہوئی ہے، لیکن اب بھی تشدد کے اکا دکا واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ تاہم حکام کے بقول منگل کو اسپتال میں پیش آنے والا واقعہ کسی بھی طور دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا۔ پاکستان کو توانائی کے بحران کا بھی سامنا ہے، اور خاص طور پر موسم سرما میں قدرتی گیس کی کمیابی کی وجہ سے اکثر لوگ گیس کے سلینڈر یا پھر خشک لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں سردیوں کے موسم میں گیس سلینڈروں کے دھماکوں کی خبریں آتی رہتی ہیں، جن میں اکثر مہلک بھی ثابت ہوتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
حکومت پاکستان گوادر سے کوئٹہ تک ریلوے لائن بچھانے کے ایک منصوبے پر غور کر رہی ہے۔ یہ منصوبہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا ایک اہم حصہ ہوگا۔ کوئٹہ سے رپورٹ دی ہے ستار کاکڑ نے۔
قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن پسماندہ ترین صوبہ بلوچستان میں ذرائع آمد و رفت نہ صرف محدود ہیں بلکہ بنیادی ڈھانچے کی کمیابی کی وجہ سے بھی یہاں ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک کا سفر خاصا دشوار تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اب ساحلی شہر گوادر کو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے ملانے کے لیے ریلوے لائن بچانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کے قابل عمل ہونے سے متعلق جائزے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق گوادر سے پنجگور، تربت، خزدار، کلات اور مستنگ تک نئی ریلوے لائن بچھانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں قیام پاکستان سے پہلے کی بچائی گئی ایک ریلوے لائن ہے، جو کہ دالبندین سے کوئٹہ اور پھر زائدان تک جاتی ہے، لیکن یہ کئی سالوں سے قابل عمل نہیں ہے۔ ریلوے کے چیف انجینئر بشارت وحید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نئی پٹری بچھانے کے لیے 7 قبل بھی ایک جائزہ رپورٹ تیار کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن اب پاک چین اقتصادی رہداری منصوبے کے تحت دوبارہ اس روٹ پر ریلوے لائن بچھانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کے تحت پہلا روٹ گوادر سے خزدار، کلات اور مستنگ، دوسرا گوادر سے پنجگور، بیسیما، خزدار، جیکب آباد تک، اور تیسرے روٹ کے تحت گوادر، تربت، خزدار، رتو ڈیرو اور لاڑکانہ تک 939 کلومیٹر ریلوے کی نئی پٹری بچھانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گوادر میں ریلوے اسٹیشن کے لیے اراضی خرید لی گئی ہے، جبکہ تربت، خزدار، کلات، مستنگ اور بیسیما میں ریلوے اسٹیشنز قائم کرنے کے لیے اراضی خریدنے کے لیے مالیاتی اخراجات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے کالم نگار شہزاد بلوچ نے گوادر سے کوئٹہ کو ملانے کے اس منصوبے کو صوبے کے لیے ایک خوش آئند اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ قابل عمل ہو جاتا ہے تو اس سے مقامی لوگوں کے حالات زندگی خصوصاً معاشی حالت بہتر ہونے میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔
میرے خیال سے یہ بہت بڑا ایک میں کہتا ہوں گیم چینجر ہے، اور وہاں کے عوام کے لیے دوسرے تیسرے چھوٹے شہر بھی آباد ہوں گے اس سے، کیونکہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کوئٹہ پہ زیادہ برڈن آ جاتا ہے، لوگ وہاں سے یہاں روزگار کے مواقع تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہر اینگل سے دیکھیں کیونکہ یہ لینڈ لاک کنٹریز کے لیے ایک روٹ ثابت ہوگا، جس طرح افغانستان دوسرے سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں تو یہ روٹ ثابت ہوگا۔ یہ زائدان اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بلڈ ہو رہا ہے تو میرے خیال سے یہ ایک پیرل ایک اچھا ایک انیشیٹو ہوگا، تو اگر یہاں پر اسی زور شور سے اور اسی سنجیدگی سے کام کیا گیا تو بلوچستان کے لیے میرے خیال سے بہت زیادہ ایک بہتر معاشی مستقبل سامنے نظر آ رہا ہے مجھے۔
پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا تخمینہ 46 ارب ڈالر لگایا گیا ہے، اور اس کے تحت چین کے شہر کاشغر سے پاکستان کے شہر گوادر تک مواصلات، بنیادی ڈھانچے، توانائی کے منصوبوں اور صنعتوں کا جال بچھایا جائے گا۔ بعض قوم پرست حلقے ان تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ اس منصوبے میں بلوچستان اور اس کے مقامی لوگوں کو ترجیح نہیں دی جا رہی، لیکن وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ اس منصوبے میں کسی بھی خاص علاقے کو فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا، بلکہ اس کے مکمل ہونے سے پورا ملک یکساں طور پر مستفید ہوگا۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
باڑا بازار، جو کسی زمانے میں پاکستان کے شمال مغربی قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں ایک مشہور اور مصروف ترین خریداری مرکز تھا اور جہاں اسمگل شدہ اشیاء بھی فروخت ہوتی تھیں، وہ 6 برس کے طویل عرصے کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ یہ مارکیٹ مقامی شدت پسند گروپوں کے خلاف پاکستانی فوج کے آپریشن کے آغاز کے بعد بند کر دی گئی تھی۔ یہاں کی دکانوں اور عمارتوں پر ابھی بھی جا بجا گولیوں کے نشان دکھائی دیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ڈیوا ریڈیو کے نمائندے ابراہیم شنواری نے اس علاقے کا دورہ کیا۔ رپورٹ کی تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
پرانے باڑا بازار کی ایک چیک پوسٹ پر لوگوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری ہے۔ گزشتہ 6 برسوں میں علاقے میں بدامنی اور فوجی کارروائی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس ماہ پاکستانی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے باڑا علاقے کی سیکیورٹی اور انتظام مقامی انتظامیہ کو سونپ دیا ہے۔ اب یہاں تعمیراتی کاموں اور بحالی کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ستمبر 2009 میں جب اس علاقے میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی گئی تو دیگر علاقوں کی طرح یہاں کا وسیع و عریض مین باڑا بازار بھی شدید متاثر ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 97,000 خاندان یہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں تاجر اور دکاندار بھی اپنا کاروبار سمیٹ کر دیگر علاقوں کا رخ کر گئے۔ ان تاجروں کا کہنا ہے کہ اس تمام عرصے میں انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور ان کا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ باڑا بازار غیر ملکی ساز و سامان اور اشیاء خورد و نوش کے لیے مشہور تھا۔ یہاں مبینہ طور پر افغانستان سے سمگل شدہ مال بھی آتا تھا۔ مقامی لوگوں سمیت پاکستان بھر سے خریدار بڑے شوق سے یہاں آتے تھے، لیکن بدقسمتی سے شورش پسندی کی وجہ سے 6 برسوں تک یہ بازار بند رہا۔ باڑا بازار تنظیم کے ایک لیڈر سید ایاز نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس سے گفتگو کے دوران بتایا۔
اس کدی سرا چی بازار کو لوڑ شو، حکومت دی تو تیاران شروع کری دی بازار کو لوے گی، پدی با دی انتہائی خوشحال ہے، علاقے خالق کو ڈیر خوشحال۔
بازار اب کھل چکا ہے، حکومت نے یہاں تعمیراتی کاموں کا بھی آغاز کر دیا ہے، اس پر ہم سب بہت خوش ہیں، جیسا کہ ہمیں نئی زندگی مل گئی ہو۔ لیکن دکان کے مالک یا کرایہ دار کے پاس تعمیراتی کاموں کے لیے رقم نہ ہونے کی وجہ سے مسائل درپیش ہیں، جس کی وجہ سے باڑا بازار کو دوبارہ آباد ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ سید ایاز کی طرح اور بھی ایسے ہزاروں دکاندار اور تاجر ہیں جو یہاں پر کاروبار کیا کرتے تھے، ان میں سکھ برادری کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ گروویندر سنگھ کا تعلق ملک دین قبیلے سے ہے۔
دلتا مند وڑو روزگار کا ولو ہول سیل اور ڈر پر خاصتا باندے زمونگ روزگار روانو خوشوں کے دوباڑے حالات خراب شو۔
وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں آٹے کا کاروبار کیا کرتے تھے، ہمارا کاروبار بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم یہاں سے پشاور چلے گئے اور نئے کاروبار کا آغاز کیا، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ باڑا بازار دوبارہ کھلنے کی وجہ سے ہم پھر سے اپنے کاروبار کا آغاز کر سکیں گے اور مقامی لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہو سکیں گے۔
تو کما پوری چے دے آرمینا
کم د اختیارات او مساله او غوی واپس امو پولیټیکل انتظامی لا والا کړه.
علاقے کے ایک اور رہنے والے حاجی عبدالحنان کہتے ہیں کہ فوج نے تمام اختیارات پولیٹیکل انتظامیہ کے حوالے کر کے اچھا فیصلہ کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ پولیٹیکل انتظامیہ ان غریب اور بے روزگار افراد کے ساتھ تعاون کرے گی. باڑا بازار کھلنے سے قبل جب حکومت نے مارچ میں آئی ڈی پیز یعنی بے گھر ہونے والوں کی واپسی کا اعلان کیا تو یہاں پر سرکاری سطح پر بحالی کے متعدد پروجیکٹس کا بھی آغاز کیا. ایک لمبی طویل سڑک جو باڑا بازار سے عالم گدر علاقے تک جاتی ہے مکمل کر لی گئی ہے. یہاں پر بس اسٹینڈ اور ٹیکسی اسٹینڈ کی بنیاد رکھی گئی ہے اور جدید سہولتیں مہیا کرنے پر بھی کام جاری ہے. حکومت کا منصوبہ ہے کہ وہ اس ماہ ٹینڈر طلب کر کے ٹھیکیداروں کو کام حوالے کر دے. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امدادی کارکنوں کو چین میں مٹی کے بڑے تودے کے ملبے کے نیچے سے پہلی لاش مل گئی ہے. جنوبی چین میں اتوار کو مٹی کا تودہ گرنے سے ایک صنعتی پارک تباہ ہو گیا تھا. گونگ ڈانگ صوبے کے صنعتی شہر شینزن میں منگل کو لاش ملنے کے بعد اس واقعے میں پہلی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے. ہنگامی امدادی کارکن ایک بڑے رقبے پر پھیلے تودے کے ملبے میں دبے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے مستقل کام کر رہے ہیں. کہیں کہیں مٹی کا ملبہ 10 میٹر تک گہرا ہے جس میں تلاش کے کام کے لیے ڈرون اور بھاری مشینری استعمال کی جا رہی ہے. اس واقعے کے بعد اب تک 81 افراد لاپتہ ہیں. ابتدائی طور پر یہ تعداد 91 بتائی گئی تھی. حکام کا کہنا ہے کہ ملبے میں کچھ افراد زندہ مل گئے ہیں. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے مٹی اور ملبے کی بڑی لہروں کو صنعتی پارک کی طرف بہتے دیکھا جس سے 33 عمارتیں تباہ ہو گئیں یا انہیں نقصان پہنچا. ان میں 14 فیکٹریاں، 2 دفتری عمارتیں اور 3 رہائشی عمارتیں شامل ہیں. چین کی لینڈ منسٹری نے اتوار کو کہا تھا کہ یہ حادثہ پاس ہی واقع فضلہ گھر میں تعمیراتی فضلے اور کوڑے کا 100 میٹر بلند ڈھیر کا ملبہ گرنے سے پیش آیا. وزارت کا کہنا ہے کہ فضلہ گھر کی دیواریں حالیہ بارشوں کی وجہ سے کمزور پڑ گئی تھیں. مٹی کے تودے سے قدرتی گیس کی ایک پائپ لائن میں بھی دھماکہ ہوا. مٹی کے تودے کی وجوہات سامنے آنے کے بعد چین میں حفاظتی معیار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جہاں گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران تیز اقتصادی ترقی دیکھی گئی تھی. انسانی حقوق کے عالمی نگراں ادارے نے منگل کو کہا ہے کہ ترکی کو اپنی سیکیورٹی فورسز کو کنٹرول کرنے اور ان شہریوں کی ہلاکت کی تحقیقات کرانے کی ضرورت ہے جو حالیہ مہینوں میں پولیس کی کاروائیوں اور مسلح گروپوں کے ساتھ جھڑپوں میں مارے گئے. انسانی حقوق کے گروپ کا کہنا ہے کہ اس نے ایک محدود تحقیقات میں 15 ایسی اموات کو دستاویز کیا ہے اور مقامی گروپوں کا کہنا ہے کہ جولائی سے اب تک 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں. ترک فورسز نے جولائی میں شمال مشرقی ترکی میں کلدم کردستان ورکرز پارٹی کے خلاف نئی کاروائیاں شروع کی تھیں. اس اقدام سے 2 سال سے جاری فائر بندی ختم ہو گئی تھی. صدر رجب طیب اردوان نے نومبر میں پھر اعلان کیا کہ جب تک آخری عسکری پسند شکست نہیں کھا جاتا آپریشن جاری رہے گا. منگل کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 2 گنجان آباد ملکوں کے دارالحکومتوں بیجنگ اور نئی دہلی میں فضائی آلودگی میں اضافہ دیکھا گیا ہے. فضا کے معیار پر نظر رکھنے والے اداروں کے جائزے کے مطابق ان شہروں میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. وائس آف امریکہ کے بینکاک میں جنوب مشرقی ایشیا بیورو کے نمائندے سٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل.
چین کے دارالحکومت بیجنگ میں پیر اور منگل کو فضائی آلودگی کی خطرناک صورتحال کے بارے میں رواں ماہ میں دوسری بار انتباہ جاری کیا گیا جس کے باعث بلدیاتی حکومتوں کو فیکٹریوں کی پیداوار کو کم کرنے یا اپنا کام بند کرنے اور شہر کی سڑکوں پر چلنے والی نصف گاڑیوں کو سڑکوں سے ہٹانے اور اسکول کو بند کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں. اس سے پہلے 7 دسمبر کو فضائی آلودگی کے خطرناک سطح کے بارے میں انتباہ جاری کیا گیا تھا. چین میں اس انتباہ جاری کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بیجنگ کی فضا ماضی کی نسبت حقیقت میں زیادہ آلودہ ہے. نیو یارک میں قائم کونسل فار فارن ریلیشن سے وابستہ عالمی صحت کے مسائل پر کام کرنے والے ینگ زونگ ہانگ کا کہنا ہے
The reason that the municipal government decided to issue the red alert
بلدیاتی حکومتوں کی طرف سے جاری کیے گئے ایسے انتباہ کا مقصد فضائی آلودگی کی سطح کو کم کرنے کے لیے زیادہ مؤثر اقدامات کا جواز پیش کرنا ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کو محدود کرنے سے فضائی آلودگی میں کمی واقع ہوتی ہے. دوسری طرف بھارت کی دارالحکومت کو بھی بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے مسئلے کا ایک بار پھر سامنا ہے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ نئی دہلی کی فضا شدید آلودہ ہے جو دنیا کے باقی شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ نئی دہلی میں سائنس اور آب و ہوا سے متعلق ایک تحقیقاتی ادارے کی عہدیدار انومیتا رائے چودھری کا کہنا ہے، ابھی سردیوں میں یہ زیادہ واضح دکھائی دیتا ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اسے سونگھ سکتے ہیں۔ اس برس ورلڈ بینک نے اندازہ لگایا ہے کہ بھارت کے شہروں میں فضائی آلودگی کے سبب لوگوں کی زندگیاں مختصر ہو کر رہ گئی ہیں، جس سے ملک کو سالانہ 18 بلین ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر رائے چودھری کے الفاظ ہیں، ایک مطالعاتی جائزے کے مطابق دہلی کے ہر تیسرے بچے کے پھیپھڑے خراب ہیں، اور شہر میں قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں میں سے اکثر فضائی آلودگی کی وجہ سے امراض کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے مارچ کے اواخر سے ڈیزل پر چلنے والی پرتعیش گاڑیوں کی رجسٹریشن پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ نئی دہلی کی حکومت نے جنوری سے پہلے 2 ہفتوں کے لیے سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کو کم کرنے کی ایک پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ اور ایران کے دارالحکومت تہران کا شمار بھی ان شہروں میں ہوتا ہے، جہاں فضائی آلودگی کے مسئلے سے ان شہروں کے باسی بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور یہاں اس وقت لگ بھگ 1.5 کروڑ افراد مکین ہیں۔ اس شہر میں ٹریفک کے ہجوم اور بھٹوں سے نکلنے والا دھواں شہریوں میں سانس کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں۔ ایران میں بھی حکام نے تہران، اصفہان اور عراق کے شہروں میں فضائی آلودگی کے متعلق انتباہ جاری کرتے ہوئے اتوار سے 2 دن کے لیے تمام اسکولوں کو بند کرنے کا حکم جاری کیا۔ ایران میں 2010 کے بعد پہلی بار ایسا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ گزشتہ کئی عشروں سے دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کا ذکر بہت عام ہے۔ سائنسدان خبردار کرتے آئے ہیں کہ سائنسی طور پر انسانی ترقی انسانی زندگی کو آسان تو بنا رہی ہے، مگر اس کے ارد گرد کے ماحول میں خطرات میں بھی اضافہ کر رہی ہے۔ سفر و حضر کے انسانی ذرائع جہاں زندگی کی رفتار تیز تر کر رہے ہیں، وہیں اس کرۂ ارض پر حیات تنگ بھی ہوتی جا رہی ہے۔ ایندھن میسر نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے، مگر جلتا ہے تو نہ صرف ہوا میں سانس لینا دشوار ہوتا ہے بلکہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس سے برفانی علاقوں سے برف پگھل کر سطح سمندر میں اضافہ کر رہی ہے، اور پانی جو زندگی کی بڑی ضرورت ہے اسی زندگی کے درپے نظر آتا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ سانس کی بہت سی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک سے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ماحولیات کی سالانہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔ اس سال یہ کانفرنس پیرس میں ہو رہی ہے، اور توقع یہ ہے کہ اس کانفرنس میں کچھ ایسے ٹھوس منصوبے بنا لیے جائیں گے جو ملکوں کو سن 2025 تک کاربن کے اخراج کی سطح کم سے کم رکھنے کے لیے پابند بنا سکیں گے، اور یوں گلوبل وارمنگ یعنی کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا۔ جہاں یہ فکر ہے کہ طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کیسے کروایا جائے، وہیں سخت ترین مرحلہ یہ ہے کہ ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک میں توانائی کے ایسے ذرائع قائم کرنے کے لیے جو ماحول کو نقصان نہ پہنچائیں رقم کہاں سے آئے۔ چنانچہ جارج میسن یونیورسٹی کی پروفیسر مونا سرفتی کہتی ہیں،
The increase in solar panels, photovoltaic cells, has been tremendous over the last decade and come far faster than anybody thought that it would. It's now less expensive to produce solar energy.
سورج سے توانائی حاصل کرنے کے لیے شعاعی توانائی کے سیلز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور لوگوں کے خیال سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے۔ اب بعض مقامات پر شمسی توانائی پیدا کرنے پر توانائی کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی نسبت بہت کم خرچ آتا ہے۔ چنانچہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس شمسی توانائی کو فروغ دیں جس پر لاگت بہت ہی کم آئی ہے، تاکہ ایسے علاقوں میں اضافہ ہو جو یہ توانائی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ماحول کو نقصان پہنچانے والی گیسوں کا معاملہ بھی ہے، جنہیں گرین ہاؤس گیسیں کہا جاتا ہے۔ ان گیسوں کا اخراج کم کرنا اور گلوبل وارمنگ سے پہنچنے والے نقصانات سے نمٹنا اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اسپیشل نیچرل ریسورسز ڈیفینس کاؤنسل کی عالیہ ہیگ کہتی ہیں
ڈیولپنگ نیشنز آر دی موسٹ ولنربل ٹو کلائمیٹ امپیکٹس اینڈ دے نیڈ ہیلپ فرام دی انڈسٹریلائزڈ ورلڈ وچ واز ریسپانسبل فار مچ آف دی پولوشن دیٹ
ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے اور صنعتی ممالک کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں کیونکہ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ کے بیشتر ذمہ دار یہی ممالک ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ترقی پذیر ممالک اپنے ہاں کاربن کے اخراج کو کم نہ کریں، بلکہ ہمیں ضرور ایسے ذرائع تلاش کرنا ہوں گے جو ان ممالک کو اس بارے میں مالی مدد فراہم کر سکیں کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ اگرچہ دنیا ماحولیاتی آلودگی اور اس سے درپیش خطرات سے آگاہ ہے، بڑی بڑی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، مگر کوئی جامع سمجھوتا اب بھی طے پانا یقینی نظر نہیں آتا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس برس کا گوگل سائنس میلہ جیتنے والی امریکی طالبہ اولیویا ہالسی ایک عام 17 سالہ لڑکی نہیں ہے۔ اس نے ایبولا وائرس کی تشخیص کے لیے ایک انتہائی سستا اور پورٹیبل ٹیسٹ ڈیزائن کیا ہے، جس سے ممکنہ طور پر خطرناک اور مہلک انفیکشن ایبولا کے پھیلاؤ کو محدود کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
All right, ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. Our 2015 Google Science Fair grand prize winner, Olivia Hallisey. Olivia.
امریکہ میں گرینویچ کنیکٹیکٹ ہائی اسکول کی جونیئر طالبہ اولیویا ایک ایسا ٹیسٹ ڈیزائن ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں جس کی بدولت تھوک میں ایبولا وائرس کا پتہ لگانے میں صرف 30 منٹ لگیں گے۔
So without further ado, here are our 2015 Google Science Fair finalists.
گوگل سائنس میلہ 2015 کی انعامی تقریب کیلیفورنیا میں گوگل کے صدر دفتر ماؤنٹین ویو میں منعقد ہوئی، جہاں 22 فائنلسٹ کی موجودگی میں اولیویا نے پہلے انعام کو وصول کیا۔ گوگل کے 5ویں سالانہ میلے میں اولیویا نے نہ صرف گوگل گرینڈ پرائز وصول کیا بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گوگل کی طرف سے $50,000 کا انعامی وظیفہ بھی حاصل کیا ہے۔
Our grand prize winner will win a $50,000 college scholarship, and that is of course courtesy of Google. And Olivia.
گوگل کا سائنسی میلہ اصل میں نئی نسل کے سائنسدان، موجب اور ماہرین کے درمیان ایک مقابلہ ہے جس میں 13 سے 18 برس کے نوجوانوں کو حصہ لینے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔
So this, I don't need to tell you, is a phenomenal group of kids who have done some absolutely amazing work. Now, we've had the pleasure of spending a couple days with them here in California. They are all a delight.
ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں طلبہ مقابلے میں اپنے سائنسی منصوبے بھیجتے ہیں، جن میں سے بعض کو فائنل مقابلے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اولیویا نے اپنے منصوبے کی وضاحت میں لکھا ہے کہ ایبولا کی موجودہ تشخیص کے عمل کے ساتھ بہت سے مسئلے ہیں۔ اس طریقے سے ایبولا وائرس کا پتہ لگانے کے لیے لگ بھگ 12 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پیچیدہ اوزار اور کیمیکلز کے لیے ریفریجریٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لاگت بھی کم از کم $1,000 آتی ہے۔ اس کے برعکس نیا طریقہ کار سستا، تیز رفتار اور دیر پا ہے، جس کی مدد سے تقریباً $25 میں صرف 30 منٹ کے اندر اندر ٹیسٹ کے درست نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے مریض میں علامات یا انفیکشن ظاہر ہونے سے پہلے ہی ایبولا کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور کسی مریض میں انفیکشن پھیلنے یا متعدی بننے سے قبل ہی اس کا تیز رفتار علاج کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اولیویا کی ڈیزائن کردہ ٹیسٹ کا طریقہ کار نہایت آسان ہے، جس کے لیے ریفریجریٹر کی ضرورت نہیں۔ یہ ڈیوائس رنگ کی تبدیلی کی بنیاد پر وائرس میں سے ایک پروٹین کا پتہ لگاتی ہے۔ اولیویا نے اگرچہ حقیقی مریضوں یا وائرس پر اس ایجاد کی جانچ نہیں کی ہے، لیکن اس نے ظاہر کیا کہ ایک سلک پر مشتمل خصوصی جانچ کے کارڈ پر مریضوں کے تھوک کے نمونے ڈالنے سے کارڈ کے اجزاء رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اگر ایبولا اینٹی جینز موجود ہیں۔ اولیویا نے CNBC نیوز سے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے پچھلے سال ایبولا کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں مضامین پڑھنے کے بعد اس منصوبے پر کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ متعدی امراض کے پیچیدہ مسئلے کا آسان حل چاہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے اس وبائی مرض کی روک تھام کے طریقوں کی تلاش پر کام کیا۔
Title of my project is temperature independent and rapid test for Ebola. And I was fascinated how Ebola targets a village and then grows exponentially within that village and just destroys the fabric of it.
So, Olivia نے کہا کہ ہمیں عالمی سحر ماحول اور دنیا کے لیے خطرہ بننے والے چیلنجوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اولیویا ہالسی اسکالرشپ سے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہیں اور اس کے بعد عالمی صحت کی تنظیموں جیسے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز میں کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اولیویا نے کہا کہ میں ابھی سے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پرجوش ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایبولا وائرس کی جلد تشخیص اس مہلک مرض کے پھیلاؤ کے روکنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ 90% سے زیادہ متاثرین ابتدائی تشخیص اور طبی مداخلت سے قبل ہی مر جاتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق سب سے پہلے یہ بیماری وسطی اور مغربی افریقہ کے دور دراز دیہاتوں میں آئی۔ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ 1974 میں یہ مرض سب سے پہلے کانگو اور سوڈان میں رپورٹ ہوا تھا۔ اس بیماری کا نام دریائے ایبولا سے موسوم ہے۔ 2014 میں افریقی ملک لائبیریا میں اس کی وبا پھوٹی تھی، جہاں اس مرض کی ویکسین کی عدم موجودگی نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لے لی تھیں۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
سیف العادل ایک مفرور ملزم ہے جو 1998 میں نیروبی کینیا اور دارالسلام تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر حملوں کے سلسلے میں مطلوب ہے۔ اس کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ القاعدہ دہشت گرد تنظیم کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ مصر کا شہری ہے، اس کی آنکھوں اور بالوں کی رنگت سیاہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی باور کیا جاتا ہے کہ یہ مصری اسلامی جہاد نامی تنظیم سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ یہ ابراہیم المدنی اور محمد ابراہیم مکاوی کے نام سے بھی معروف ہے۔ سفارت خانوں پر حملوں سے سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے تھے، جن میں سے اکثریت کا تعلق کینیا اور تنزانیہ سے تھا۔ ان ہلاک شدگان میں 12 امریکی شہری بھی شامل تھے۔ اس کے اس اقدام اور اس کے دوسرے اقدامات کی وجہ سے قتل، امریکی ملکیت کو تباہ کرنے کی سازش اور دوسرے جرائم کے لیے ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ العادل کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے والوں کو ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت $50,00,000 تک کے انعامات کی پیشکش کی جا رہی ہے، تاکہ اسے گرفتار کر کے قانون کے حوالے کیا جا سکے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی تفتیش کی جائے گی اور اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکیورٹی آفس سے یا ٹپ لائن www.rewardsforjustice.net پر رابطہ قائم کیجیے، یا اپنی فراہم کردہ اطلاعات rfj@state.gov پر ای میل کر دیجیے۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر چانگ. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن سکتے ہیں. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اگلے نیوز شو تک کے لیے. اللہ حافظ.